ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. روى الإمام أبو داود عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد على الكبر، وأن يقصص، ويبنى عليه، امام ابو داود رحمه الله روایت کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ قبر پر بیٹھنے سے کہ آپ نے قبر پر بیٹھنے سے منع فرمایا، اور قبر کو پختہ کرنے سے منع فرمایا، اور قبر پر عمارت بنانے سے منع فرمایا. گزشتہ درس میں اللہ کی توفیق سے میت کو دفنانے کے متعلق جو مسائل تھے ان کا ذکر ہوا. آج کے درس میں اللہ کی توفیق سے چند ایسی باتوں کا ذکر کیا جائے گا کہ جن کا کرنا درست نہیں، اور ان کا ذکر اللہ کی توفیق سے اس لیے کیا جائے گا تاکہ اہل اسلام ان کاموں سے اجتناب کر سکیں. جو حدیث پاک پڑی ہے اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں سے منع فرمایا. نمبر ایک، قبر پر کوئی بیٹھے نہیں. اللہ اکبر! اسلام میں مسلمان کا کتنا احترام ہے. وہ فوت ہو چکا لیکن وہ مسلمان ہے، جب زندہ تھا تب بھی مسلمان کا احترام دوسروں پر واجب، اور جب فوت ہو چکا تب بھی اس کا احترام واجب، اب اس کی قبر پر بیٹھنے کی اجازت ہے. ایک اور حدیث پاک میں ہے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو بیان کرتے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی انگارے پہ بیٹھے اور اس کے کپڑے انگارے پر بیٹھنے کی وجہ سے جل جائے، یہاں تک کہ وہ آگ اس کی چمڑی تک پہنچ جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی قبر پر بیٹھے، آگ میں بیٹھے کپڑے جل جائیں اور آگ چمڑی تک پہنچ جائے یہ بہتر ہے، لیکن کسی مسلمان کی قبر پر بیٹھنا یہ درست ہے. اللہ اکبر، غور کیجیے، مسلمان کا کتنا احترام ہے، اور ساتھ ساتھ اپنا جائزہ بھی لیں، زندے تو مردے تو مردے رہے، ہم زندوں کے ساتھ بھی کیا سلوک کرتے ہیں. مسلمان کی بے حرمتی کرنے والا اس نے اسلام کی مخالفت کی. ایک اور حدیث پاک میں ہے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجلسوا علی القبور، قبروں پر نہ بیٹھے، اور قبروں پر بیٹھنا تو دور کی بات، کسی مسلمان کو اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ وہ کسی قبر کے ساتھ ٹیک لگائے، اس کی بھی اجازت ہے. امام احمد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حضرت عمر بن حزم، حضرت عمر الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکئا علی قبر، مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں ایک قبر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تؤذی صاحب القبر، اے قبر کے ساتھ ٹیک لگانے والے، قبر والے کو اذیت نہ پہنچاؤ. اللہ اکبر، کتنا احترام ہے ایک مسلمان کا. اللہ ہمیں اہل اسلام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندوں کا بھی اور مردوں کا. دوسری بات جو ابتدا میں حدیث پڑھی، فرمایا وَأَن يُقَصَّص، اس بات سے منع فرمایا کہ قبر کو پختہ کیا جائے. اب کہیے کہ اللہ نے چنٹکے دیے اور قبر پختہ کرواتے، ان کا کروانا درست ہے یا غلط؟ سنگ مرمر لگاتے، ظالم، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں خرچ نہ کر. انہوں نے روکا ہے قبر کو پختہ کرنے. تیسری بات اس حدیث پاک میں فرمائی، وَيُبْنَ عَلَيْهِ، قبر پہ عمارت نہ بنائی جائے، اس سے منع فرمایا. اب ذرا کہیے، ہمارے ملکوں میں جو قبروں کا کاروبار ہے وہ تو سارا کاروبار قبروں پر عمارتوں کی بنیاد پر، جتنی بڑی قبر پر عمارت ہوگی اتنا بڑا کاروباری ادارہ، اتنے زیادہ گاہک آئیں گے اور مجاوروں کا کاروبار اتنا زیادہ چمکے گا، سب باتیں اسلام کے خلاف. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے سے منع فرمایا اور قبر کے اوپر عمارت بنانے سے منع فرمایا. اور ایک دوسری روایت میں ہے او یزاد علی او یکتب علی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ قبر کی مٹی میں اضافہ کیا جائے، پختہ کرنا تو دور کی بات، اس پر عمارت بنانا تو دور کی بات، اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ قبر کھودتے وقت جو مٹی نکلی ہے میت کو دفنانے کے بعد مزید مٹی اس میں شامل کی جائے. اب پختہ کرنا کہاں سے آیا اور قبر پر عمارت بنانا وہ کہاں سے آیا؟ اور ایک اور بات سے منع فرمایا او یکتب علی، اس بات سے منع فرمایا قبر پر کچھ نہ لکھا جائے، قبر پر لکھنے سے منع فرمایا. اب جائیے قبرستان میں، ہمارے ملک میں یا شاید یہی کیفیت ہندوستان اور بنگلہ دیش میں، لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ یہ کس کی سنت ہے؟ کس کی تابع داری؟ ان کی تابع داری ہے جن کی شفاعت کے ہم امیدوار ہیں، ان کی تابع داری ہے جن کے حوض کوثر سے پانی پینے کی اللہ سے تمنا. لوگوں ڈر جاؤ، چاہتے کیا ہو کرتے کیا ہو، ثابت کرتے ہو کہ جب تک زندہ رہا تب بھی اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان، مرا تب بھی نافرمان، کیوں بری گواہی دے رہے ہو اپنی میت کے لیے؟ قبر کے پختہ کرنا، قبر کا پختہ کرنا کس بات کی نشانی ہے؟ مدینے والے کا تابع دار، قبر پہ عمارت بنانا، قبر پہ نام لکھنا مدینے والے نے منع فرمایا. تم نے اپنے مرنے والے کو اچھا سرٹیفکیٹ دیا؟ لوگوں غور کرو، اس میں میت کے ساتھ ہمدردی نہیں، اس کے ساتھ زیادتی، اس کے بارے میں بری گواہی ہے. اور زندہ لوگ بھی اپنے پسماندگان کو، اپنی اولادوں کو، اپنے اعز و اقارب کو تلقین کریں کہ جب مر جائیں مدینے والے کی سنت کے خلاف کوئی کام نہ کر کر، صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور حدیث میں ہے، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکتب علی القبر شیء، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ قبر پر کچھ لکھا جائے. لوگو، اگر قبر پر لکھنے میں خیر ہوتی تو مدینے والے ہمیں منع کرتے؟ ہوش کرو، قبر پر لکھنا منع. اس کے علاوہ اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کوئی قبر پہ جا کے ذبح نہ کرے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا اقرف الاسلام، اسلام میں یہ نہیں کہ قبر پر جانور ذبح کی، ہائے میرے اللہ، مسلمانی کے دعوے کے باوجود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مخالفت، قبروں پہ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، قبروں کے نام کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، کس کی اتباع میں، کس کی اطاعت میں؟ آپ تو فرما رہے ہیں اسلام میں قبر پر جانور ذبح کرنا یہ اسلام میں سے ہے آئی ہے. اب یہ جو چڑھاوے ہیں جب اسلام میں سے نہیں تو کس میں سے؟ قبر کے متعلق جن باتوں کی ممانعت ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قبروں پر مسجد نہ بنائی جائے، قبر کے اوپر مسجد نہ بنائی جائے. امام بخاری اور امام مسلم اور رحمہم اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی لم یقم منہ لعن اللہ یہود والنصاریٰ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد قالت ولولا ذلك لأبرد قبره. امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری میں ارشاد فرمایا جس بیماری سے آپ صحت یاب نہیں. کون سی بیماری؟ آخری بیماری. کیا فرمایا؟ لعن اللہ یہود والنصاریٰ، اللہ یہودیوں اور نصرانیوں پر لعنت کرے. کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنایا. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ولولا ذلك لأبرد قبره، اگر اس بات کا خدشہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر کو ظاہر کیا جاتا، کمرے کے اندر بنائی تاکہ نہ ظاہر ہو نہ اس پہ لوگ مسجد بنا. ایک دوسری حدیث میں ہے امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طفق یطرح خمیصۃ له على وجهه فإذا اغتم کشفها عن وجهه. فرماتی ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بیماری آئی، ان کی مراد ہے آخری بیماری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اپنے چہرہ مبارک پر ڈالتے اور جب گھبراہٹ ہوتی اس چادر کو اپنے چہرہ مبارک سے ہٹا دیتے، اضطراب کی کیفیت، تکلیف تھی، بیماری تھی. اور اس وقت کیا فرمایا؟ لوگوں کان کھول کے سنو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں جبکہ بیماری کا حملہ شدید تھا. امت کو جو بات فرمائیں گے وہ اہم ہوگی یا معمولی ہوگی؟ سب بولے کتنی اہم ہوگی. کیا فرمایا؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر. کیوں؟ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یحذر مثل ما صنعوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس فرمان مبارک سے امت کو اس بات سے روک رہے تھے تم وہ نہ کرنا جو یہود و نصارہ نے کیا. لوگوں ہمارے ملکوں میں کیا لوگوں نے قبروں پر مسجدیں نہیں بنا رکھی اور بڑے فخر سے بناتے اور بہت زیادہ مال خرچ کیا جاتا اور لوگ بڑے ولولے اور شوق سے ان مسجدوں میں اور ان قبروں میں جاتے ہیں. یہ کام کن کا ہے؟ مسلمانوں کا یا یہود و نصارہ؟ حدیث آپ کے سامنے. کس نے لعنت کی ہے؟ جو سراپا رحمت تھے، مجسمہ شفقت تھے. کائنات کے رب کی قسم، اللہ کے بعد اللہ کی ساری خدائی میں ان سے زیادہ مہربان، ان سے زیادہ شفقت کرنے والا اللہ کی ساری خدائی میں اللہ کے بعد اور کوئی. اتنے زیادہ مہربان، طائف میں جائیں ظالم مار مار کے زخمی کر دے. پہاڑوں کا فرشتہ درخواست کرے اگر آپ حکم دیں میں ان کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل کے ختم کر دوں، فرمایا نہیں، مجھے اللہ سے امید ہے، اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ٹھیک ہے، ان کی نسلوں سے اللہ ایسے لوگ پیدا کرتے جو اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرا. لیکن یہود و نصارہ کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا دیا، ان پر لعنت کر رہے. کتنا سنگین جرم! اور افسوس کی بات ہے کہ بہت سے اسلام کا دعویٰ کرنے والے یہی کام کر رہے ہیں، اور جو ہو کے کہتے ہیں دیکھو یہ ہے گستاخ، یہ ہے وہابی، یہ پیروں فقیروں کا منکر. ظالم، مدینے والے کی بات کو مانو، قبریں مسجد بنانے کی جگہ تھا. یہ وہ چند باتیں تھیں جو ان باتوں میں سے ہیں جن کا کرنا قبرستان کے متعلق ممنوع. جو باتیں ذکر کی گئی ہیں ایک دفعہ پھر سن لیجیے. نمبر ایک، قبروں کو پختہ نہیں بنانا. نمبر دو، میت کو دفنانے کے بعد جو مٹی قبر کھودتے ہوئے نکلے صرف وہی اوپر ڈالنی ہے، مزید مٹی قبر پہ نہیں ڈالنا. نمبر تین، قبروں پہ کچھ لکھنا نہیں. نمبر چار، قبر کو اونچا نہیں کرنا. اور اس بارے میں پہلے حدیث پیش نہیں کی گئی، وہ سن لیجیے. امام مسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ابو الحیاج الاسدی رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے مجھ سے فرمایا الا ابعث الا ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے اس مشن پہ روانہ نہ کروں جس مشن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روانہ کیا۔ کیا تھا وہ مشن؟ اللہ تدع تمثالا الا تمستا ولا قبرا مشرفا الا سويته۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں یہ مشن دیا، جو مورتی دیکھو اسے مٹا دو، اور جو اونچی قبر دیکھو اسے برابر کر دو۔ ہائے میرے اللہ، ہمارے ملکوں میں اب جو بزرگی کا معیار ہے وہ قبر کی اونچائی، جتنی اونچی اور بڑی قبر اتنے ہی بڑے پہنچے ہوئے بزرگ۔ یہ شیطانی خیالات، اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ مدینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اس بات سے کوئی تعلق۔ چوتھی بات، قبر کو اونچا نہ کیا جائے۔ پانچویں بات، قبر پہ عمارت نہ بنائی جائے۔ چھٹی بات، قبر پر مسجد نہ بنائی جائے۔ ساتویں بات، قبر کے ساتھ ٹیک نہ لگائے۔ آٹھویں بات، قبر کے اوپر نہ بیٹھے۔ نویں بات، اور یہ بھی پہلے اس کی حدیث ذکر نہیں کر سکا، قبر کی طرف رخ کر کے، اللہ اکبر، قبر کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها، قبر پر نہ بیٹھو اور نہ ہی اس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھو۔ ہائے میرے اللہ، مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے بہت سے لوگ قبروں کی طرف رخ کے سجدے کر رہے ہیں، کہ کتنا بڑا ظلم، اسی کا نام تو شرک۔ رکوع ہو رہے، سجدے ہو رہے ہیں، قبلہ اس طرف ہے، قبر اس طرف ہے، قبلے کی طرف پشت ہے اور قبر کی طرف چہرہ، یہ بات ہے کہ نہیں؟ اسی کا نام ہے اسلام۔ مسلمانی کا معنی یہی ہے، قبلہ کی طرف پشت اور قبر کی طرف چہرہ کر کے رکوع ہو رہا ہے، سجدے ہو رہے ہیں۔ لوگوں، یہ سنگین جرم، ان جرم سے بچانے کے لیے اپنی پوری کوشش کرو۔ اگر کسی کے دل میں کسی کے لیے محبت ہے تو سب سے بڑی ہمدردی یہ ہے کہ اس کو شرک سے بچا لیا جائے۔ کائنات کے رب کی قسم، کائنات کے رب کی قسم، کائنات کے رب کی قسم، سب سے بڑی ہمدردی کسی انسان کے ساتھ یہ ہے اسے شرک سے بچایا جائے۔ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کر رہا ہے، یہاں سے مسلسل ڈرافٹ بھیج رہا ہے، کہاں بھیج رہا ہے، اس کی ماں شرک رہی ہے، اس کا باپ شرک میں مبتلا ہے، اور وہ انہیں شرک سے بچانے کے لیے کوشش نہیں کرتا، وہ بیٹا بھی ظالم، وہ بیٹا بھی بدبخت ہے کہ ماں باپ اتنے بڑے سنگین جرم میں پھنسے ہیں اور اسے کچھ پرواہ ہی نہیں۔ تو نویں بات،
یہ عرض کی قبر کی طرح منہ کر کے نماز نہیں پڑھنا، سجدہ نہیں کرنا، رکوع نہیں کرنا. دسویں بات، قبروں پہ جا کے جانور نہیں چڑھانا، جانور ذبح قبروں پہ جا کے نہیں کرنا، اس بات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ان باتوں کے علاوہ کچھ اور باتیں ہندو پاک کے معاشرے میں قبروں کے متعلق پائی جاتی ہیں. ان باتوں میں سے ایک بات قبروں پہ چراغاں کرنا. اے عقل مندو، یہ کس کی سنت ہے؟ مدینے والے کی سنت ہے، صدیق کی سنت ہے، فاروق کی سنت ہے، ذوالنورین کی سنت ہے، علی مرتضیٰ کی سنت ہے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. کعبے کے رب کی قسم، کسی کی سنت ہے. کہاں سے لائے؟ صحابہ نے ایسے کیا، تابعین نے ایسے کیا، کہاں سے لائے ہو قبروں پہ چراغا کرنا؟ دین کے نام پر دین سے بغاوت. اسی طرح قبروں پہ جا کے قرآن خوانی کرنا، کہاں سے آئی ہے یہ بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی بات بتلائی، انہوں نے یہ بات نہیں بتلائی. قبر پہ جا کے اذان دینا، کس لیے؟ کس نے بتلایا؟ مٹی کے گھوڑوں پر سورہ اخلاص پڑھ کے قبر میں رکھنا، کس نے بتلایا؟ بناوٹی باتیں چھوڑو، وہ کرو نہ آگے نہ ہو، پھر وہ گرمی محسوس کرتے. ٹھیک ہے، جو جہاں ہے ٹھیک ہے. لیٹ آنے والوں کا قصور ہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ جو پہلے آئے انہیں تنگ نہ کرے. ڈھیلوں پر سورہ اخلاص پڑھنا اور قبر میں رکھنا، کس نے بتلایا؟ جائی باتیں چھوڑو، بناتی باتیں ترک کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا وہ ہمارے لیے کافی. کافی ہے کہ نہیں؟ کپڑوں پر قرآن کریم کی صورتیں لکھنا، میت کے ساتھ رکھنا، کس نے بتلایا؟ کہاں سے لائے ہو؟ جو بات کتاب و سنت میں ہے وہ سر آنکھوں پر، جو بات کتاب و سنت میں ہے وہ سر آنکھوں پر، اور جو کتاب و سنت میں نہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے یہ کتاب و سنت کافی ہے یا نہیں؟ بولیے. کائنات کے رب کی قسم، خیر کی کوئی بات ایسی نہیں جس کی امت کو ضرورت ہو اور امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہ بتلائی. خیر کی ساری باتیں بتلا دی، اور کائنات کے مالک اللہ نے خود قرآن کریم میں بتلایا کہ میں نے اپنے دین کو پورا کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تم پر اپنے دین کو پورا کر دیا، اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا، اور حکم دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ پر اللہ نے جو دین نازل کیا ہے وہ سارے کا سارا امت کو پہنچا دیا. آپ نے وہ دین پہنچایا یا نہ پہنچایا؟ خود ارشاد فرمایا، لقد ترکتکم علی مثل البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنہا الا حال. فرمایا، میں تمہیں روشن دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اتنے روشن دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اس دین کی راتیں اس کے دنوں کی طرح چمکدار اور روشن. اب فرمایا اس دین سے وہی ہٹے گا جو تباہ و برباد ہونے والا. یہ تھی چند وہ باتیں جن سے اجتناب کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. اب اس کے بعد جنازے کے مسائل ہی کے متعلق ایک نیا موضوع اور وہ ہے تعزیت. جب کوئی فوت ہو جائے تو تعزیت کرنا, اس بارے میں اللہ کی توفیق سے چند ایک مسائل عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کوئی مسلمان فوت ہو جائے اس کے پسماندگان کے ساتھ تعزیت کرنا, انہیں تسلی دینا, اسلام میں اس کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم اپنے باپ اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مؤمن یعزی اخاہ بمصیبت الا کساہ اللہ سبحانہ من حلل الکرامہ یوم القیامہ. جو مسلمان مصیبت کے موقع پر, جو مومن مصیبت کے موقع پر اپنے بھائی سے تعزیت کرے, اللہ اسے قیامت کے دن بزرگی کا لباس پہنا. کتنی بڑی فضیلت کی بات. رک جائیے, یہ ثواب کس کے لیے ہے؟ جو مسلمان کی تعزیت کرے. کس لیے کرے؟ اللہ کے. اچھا, اب تعزیت کا عام دستور کیا ہے؟ اگر مرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے پاس مال زیادہ ہے یا جن کی نوکریاں ہم سے اوپر ہیں, ماشاءاللہ بھاگم بھاگ جا رہے ہیں تعزیت کے لیے, اور اگر وہ چھوٹے ہیں, مالی طور پر کمزور ہیں, ملازمتیں ہم سے چھوٹی ہیں, جاتے ہیں لوگ تعزیت کے لیے, ایسی تعزیت کرنے والوں کے لیے ثواب ہوگا. یہ تو تعزیت کر رہے ہیں رکوع والوں کی, یہ جا رہے ہیں کرسی کے لیے, اس سے ثواب نہیں. ثواب اس کے لیے ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تعزیت ہے. امیر ہو, مالدار ہو, بڑے عہدے والا ہو, تب بھی جائے تو اللہ کو. غریب ہو, جونیئر ہو, چھوٹی حیثیت والا ہو, تب بھی جائے, کس کے لیے؟ اللہ کو. ایسا تعزیت کرنے والا کل قیامت کے دن اللہ اسے بزرگی کا لباس عطا فرمائے. ایک دوسری حدیث میں ہے امام خطیب البغدادی اور امام ابن عساکر رحمہم اللہ تعالی روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ایمان والے سے تعزیت کرے کل قیامت کے دن اللہ اسے سبز رنگ کا ایسا لباس عطا فرمائیں گے کہ باقی لوگ اس کے اس شاندار لباس کو دیکھ کر رشک کریں. بڑی فضیلت. اور رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اہتمام فرماتے کہ مصیبت زدہ لوگوں سے تعزیت کرے. کتنے واقعات ہیں، ایک واقعہ سنیے. حضرات آئمہ النسائی، ابن حبان، حاکم اور امام احمد رحمہم اللہ تعالی بیان کرتے ہیں. حضرت قرہ المزنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تو آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بیٹھ جاتے اور ان میں سے آپ کی مجلس میں بیٹھنے والوں میں سے ایک شخص وہ تھا کہ اس کا چھوٹا بیٹا تھا، پیچھے سے آتا پیاس سے، اور وہ شخص اپنے بیٹے کو آگے بٹھا لیتا. اور بعض روایات میں ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے، کیا تم اپنے اس بیٹے سے پیار کرتے ہو؟ عرض کرتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ سے اتنا پیار کرے جتنا میں اپنے بیٹے سے پیار کرتا، بہت پیار کرتا. اب کیا ہوا، اللہ کی حکمت، وہ بچہ فوت ہو گیا. آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پاک میں اب وہ شخص دکھائی نہیں دے رہا، کون آیا کون گیا. آپ نے دیکھا کہ وہ ساتھی نہیں، آپ نے فرمایا مالی لا ارا فلانا، وہ آدمی کہاں ہے، میں مجھے نظر نہیں آ رہا. صحابہ نے عرض کی بنی الذی رایتہ حلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بیٹا جو آپ نے دیکھا وہی فوت ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ملاقات ہوئی، آپ نے اس کے بیٹے کے متعلق دریافت فرمایا، اس نے عرض کی کہ وہ فوت ہو چکا ہے. فعزاہ علی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کی وفات پر اس سے تعزیت، کیا معلوم ہوا، تعزیت کرنا سنت سے ثابت. اور پھر ذرا سنیے کہ اس سے گفتگو کتنی پیاری ہے. آج بھی تعزیت کرنے والے آتے ہیں، خاص طور پر عورتیں، راستے میں کھاتی پیتی ہنستی مذاق کرتی، بس گھر میں داخل ہونے کی دیر ہے قیامت بپا ہو، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اصل غم تو اس بیچاری کو. اور عام ایسا کرنے والی دھوکے باز، گھر سے چند قدم کے فاصلے پر دان نکال رہی تھی، اور ماشاءاللہ آئی کیسے ہے، اللہ کی بندی بن کے یا شیطان کی چیلی بن کے، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن آئینوں میں چہرہ دیکھنا ضروری تاکہ اصلاح ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے کس طرح گفتگو فرمائی، فرمایا یا فلان ایما کان احب الیک ان تمتع به عمرك او لا تأتي غدا الى باب من ابواب الجنة الا وجدته قد سبقك الی یفتح لك. اے فوت ہونے والے بچے کے باپ، بتلاؤ کہ دو باتوں میں سے تمہیں کون سی بات پسند ہے؟ نمبر ایک، کہ تو ساری زندگی اپنے بیٹے کے دیکھنے کے ساتھ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا، تجھے ساری زندگی بیٹے کی صحبت
اسے دیکھنے کی سعادت ملتی رہے، ایک بات یہ. اور دوسری بات کیا ہے، کل قیامت کے دن تو جنت کے جس دروازے کی طرف جائے وہاں تیرے استقبال میں تیرا وہ بیٹا کھڑا ہو کہ تیرے لیے جنت کے اسی دروازے کو جس پر بھی تو جائے تیرے لیے کھول. بترا دونوں میں سے کون سی بات تجھے زیادہ پسند؟ عرض کرنے لگا یا نبی اللہ بل یسبقنی الی باب الجنہ فیفتحها علی لہو احب الی. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب میں کل قیامت کے دن جنت کے دروازے پر جاؤں تو میرا فوت ہونے والا بیٹا وہاں میرا استقبال کرے اور جنت کے دروازے پہ میرے لیے. اللہ اکبر، کتنا پیارا انداز ہے تعزیت کا. اللہ کے فضل و کرم سے غم مٹے گا یا باقی رہے؟ اور کتنے ظالم لوگ ہیں، ایک تو پہلے وہ مرا کہ اس کا عظیم مر چکا ہے، اب آتے ہیں تو غم میں اضافہ کرتے ہیں، تیرا تو بیڑا غرق ہو گیا، تیرا تو خانہ خراب ہو گیا. جھوٹے مکہ، نہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے انہیں غم تھا نہ نکلنے کے بعد کوئی غم ہو، صرف اتنی دیر مکاری اور اداکاری. یہ دشمن ہے. تعزیت کا معنی ہے کہ جس کے لیے تعزیت کر رہا ہے اس کے دل کو تقویت دے، غم کو کم کر، صبر کو زیادہ کر. اور اگر اس کا بیڑا پہلے سے زیادہ غرق رہا ہے، بہتر ہے ایسا تعزیت کرنے والا نہیں آیا. کتنا پیارا انداز ہے تعزیت کا. شاید کوئی کہے کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں تو مسائل کا علم تھا، ہمیں نہیں. ظالم تو بھی مسائل سی، ان کے بتلائے ہوئے مسائل کو یاد کر، جب تعزیت کی جائے تو وہی بات دہرا، اپنی طرف سے کہنے کی ضرورت ہی. اور اس مجلس پاک کے اور اس زمانہ پاک کے مسلمان بھی کتنے پیارے. سنیے، ایک سوال کرنے والے نے کیا سوال کیا. جب اس بندے نے کہا کہ مجھے تو یہی پسند ہے کہ میرا بیٹا جنت میں میرا استقبال کرے، جس دروازے پہ پہنچوں میرے یہ کھولے، آپ نے فرمایا فذاک لک، یہ بات تیرے لیے. اب ایک سوال کرنے والے، اللہ کی ذات عداد رحمتیں ہو اس نبی پاک پر اور ان کے شاگردان رشید پر، ایک مبارک شاگرد نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہو خاصہ اور یہ کلینا، یہ ثواب صرف اسی کے لیے ہے یا سب کے لیے؟ جس کا بیٹا مرے وہ صبر کرے، یہ ثواب صرف اسی کو ملے گا یا سب کو ملے گا جس جس کا بیٹا مرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل لکلکم، جس کا بیٹا مرے اور وہ اس کی وفات پر صبر کرے، انشاءاللہ اس کا بیٹا جنت کے دروازے پر اس کا استقبال کرے. انشاءاللہ الرحمن، تعزیت کے بقیہ مسائل آئندہ درس میں بیان کیے جائیں گے. اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی باتوں کو سمجھنے، سمجھانے، سننے، سنانے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.
سوال ہے، کھانا کھاتے وقت
اگر کوئی سلام لے تو اس کا جواب دینے میں کوئی ممانعت نہیں. کھانا کھا رہا ہے، نماز تو نہیں پڑھ رہا، اور جب جواب دے گا تو وہ کھانا چھین تو نہیں لے گا.
اس میں کوئی نہ سلام کہنے میں حرج ہے، اور جب کوئی سلام کہے تو سلام کا جواب دینا فرض اور لازم ہے. تو یہ ہے کہ نماز دیر سے گاؤں میں نماز ظہر کی 2 بجے پڑھتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ جب میں پہلے ٹھیک وقت پر نماز پڑھوں تو کیا اذان دوں؟ اگر اذان دوں گا تو جھگڑا ہوگا. جواب یہ ہے جھگڑا نہ کرو اور نہ اذان دو، ٹھیک وقت پہ نماز پڑھو اور آ جاؤ. سوال یہ ہے کہ یہ جنازے کے مسائل کے بعد اب نکاح کے متعلق درس، شاید ان کا مقصد ہے کہ غمی کی بات کے ساتھ خوشی کی بات. اللہ توفیق دے تو انشاءاللہ، ارادہ ہے لیکن کب؟ جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق دے. باقی مختصر بات یہ ہے، یہ جو جہیز کے دکھاوے کی صورت ہے یہ مسلمانوں کی صورت نہیں، اور پھر پالکی اور یہ وہ یہ سب باتیں میڈ ان انڈیا اینڈ پاکستان. یہ سوال ہے کہ عورتوں کی آواز میں کیسٹیں تقسیم کرنا جن میں دینی مسائل ہیں، یہ اچھی بات نظر نہیں آتی. عورتوں کی آواز غیر محرموں تک گھروں میں پہنچائی جائے، اچھی بات. عورتیں عورتوں میں بات کریں تب تو ٹھیک ہے، لیکن جب مرد عورتوں کی کیسٹیں مردوں میں سنی جائے تو ٹھیک بات نظر نہیں آتی. عورت کی آواز میں فتنہ ہے. سب جانتے ہیں اگر مسجد میں مرد ہوں اور عورتیں ہوں، امام غلطی کر لے تو مرد کو امام کو بتلانے کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ. اور عورت کیا کرے؟ آواز بلند نہ کرے، تو اس کی آواز میں خطرہ ہے. اسی طرح احرام کی حالت میں مسلمانوں پر، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ احرام کی حالت میں لبیک اونچی آواز سے پکارے. عورت کیسی آواز سے پکارے؟ صرف اتنی آواز سے پکارے کہ اس کی آواز اس کے اپنے کانوں تک آئے، ساتھ والے مرد نہ سنے، اتنا خیال ہے. تو اس سے تو خطرے کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ آج کل گھروں میں جو ٹیلی فون ہے ان کا بہت زیادہ غلط استعمال ہے. بعض بدبخت تو فون ہی اسی وقت کرتے ہیں جب سمجھتے ہیں کہ مرد گھر پہ نہیں ہوتا. اب ڈیوٹی کا وقت ہے، سب جانتے ہیں، 9 بجے فون کرنے کا کیا مقصد؟ بھابھی رشید کے ابو ہیں، یہ بدبختی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. تجھے پتا نہیں کہ رشید کے ابو کی ڈیوٹی کا وقت ہے، کیوں کر رہا تو؟ اور پھر بات شروع ہوتی ہے، پتا نہیں کتنے منٹ ہوتی ہے اور اس میں کیا کیا بکواس ہوتے ہیں. عورت مرد سے گفتگو کر سکتی ہے لیکن بقدر ضرورت. تو عورتوں کی کیس، اپنے سوال کی طرف پھر آتے ہیں، دینی مسائل کے متعلق بھی عورتوں کی کیسٹوں کا گھروں میں آنا کہ مرد بھی سنے عورتیں بھی سنے خطرے والی بات ہے. سوال اس کا جواب پہلے گزر چکا ہے، لیکن پھر کیا خاوند اپنی بیوی کو مرنے کے بعد غسل دے سکتا ہے؟ کیا جواب ہے بتلائیے، دلیل کیا ہے اور کیا دلیل؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو فرمایا اگر تم مر جاؤ تو میں تمہیں غسل دوں. دوسرا سوال یہ ہے کیا خاوند اپنی بیوی کو دفنا سکتا ہے؟ کیا جواب ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو جاؤ گی میں تمہیں خود دفن کروں گا. اب اس کے بعد شک شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں. سوال یہ ہے کہ عورتوں کا، مردوں کا عورتوں کو دیکھنا، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ قرآن کریم میں واضح حکم، اہل ایمان سے کہو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. اچانک جو ایک بار نظر پڑ جائے اس کی تو انشاءاللہ معافی ہے، پھر اس کے بعد جو دیدار ہوتا ہے اس میں تباہی، اس میں تباہی ہے، اس میں خیر ہے. اور سب جانتے ہیں کہ شر کی ابتدا دیکھنے سے ہوتی ہے یا آواز سے ہوتی ہے. اب جب شر کی لائن پہ آگے تو اللہ ہی بچائے تو بچے، وگرنہ اس نے اپنے آپ کو تباہی کی گڑے میں ڈالا. سوال یہ ہے کہ احرام سے فارغ ہو کر بعض لوگ جو تھوڑے تھوڑے بال کاٹتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے؟ جواب یہ ہے، احرام سے فارغ ہونے پر دو طرح بال کاٹنے سنت سے ثابت. نمبر ایک، آدمی اس طرح سے سارے سر کو منڈوا دے. نمبر دو، سارے سر کے بالوں کو چھوٹا کروا دے، یہاں سے لے کر یہاں تک، مشین سے کینچی سے. یہ دو صورتیں. اور جو سارے سر کے بالوں کو منڈوائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے تین مرتبہ اس کے لیے دعا کی ہے، اللہ سر کے سارے بالوں کو منڈوانے والوں پر رحم فرما. اللہ سر کے بالوں کے منڈوانے والوں پر رحم فرمائے، اللہ سر کے بالوں کے منڈوانے والے پر رحم فرمائے. اور جو سارے سر کے بالوں کو کٹوائے، ان کے یہ ایک مرتبہ دعا ہے، اللہ ان پر رحم فرمائے. اور یہ جو ہے دیسی کام، یہ ثابت ہے، غلط کا آدھا. اور آدمی خوب احتیاط کرے، اتنی مشکل سے چھٹی ہوئی، پیسے خرچ کیے، سفر کیا، تو اپنے عمرے کو خطرے میں نہ ڈالا. یہ جو ہے نا، دو چار بال ادھر سے، دو چار بال ادھر سے، یہ ثابت ہے. جب اتنے پیسے خرچ کیے تو پانچ روپے آ گیا اور خرچ کرے تو انشاءاللہ سر صاف ہو جائے گا، اور اگر حج کے دن ہوں گے تو دس ریال لگے، باقی جو خرچہ اس کے مقابلے میں دس ریال زیادہ تو نہیں. تو یہ سستی نہ کرے. اور اسی مناسبت سے ایک اور مسئلہ، عام لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں کہ اپنی بیگمات اور بہنوں ماؤں کو جب لے جاتے ہیں تو مروا پہاڑی پر ہی ان کے بال نکال کے کاٹنا شروع کرتے ہیں. ناجائز بات. مسلمان عورت کے لیے اپنے بالوں کو غیر محرم کے سامنے ننگا کرنا حرام ہے. اللہ معاف کرے اور ہدایت دے، ابھی عمرہ کیا، ابھی پورا نہیں کیا تو ساتھ ہی گناہ کرنا شروع کر دیا. ایسا نہ کرے. گھر میں جائیں، جہاں ٹھہرے ہیں وہاں جا کے بال کاٹ.
دارالاندلس پیش کرتے ہیں اسلامی سی ڈی، اسلامی کیسٹ اور اسلامی کتب، ایم پی ایکس فلٹر پر نئے ترانے اور تقاریر کی ریکارڈنگ، القادسیہ سی ڈی کیسٹ اور کتب لائبریری، 4 Lake Road چوبرجی چوک، لاہور. فون 7230549.